شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال في موضع آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ريحان الدنيا والآخرة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سبط من الأسباط وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح بين فئتين من المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے انسانوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں بھی کچھ موڑ دیے تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق اویدا ہو عرب کے ریت زاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو وہی برقِ تجلی پھر افق پر آشکارا ہو میرے واجب الاحترام قابل صد احترام جنگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں احرار پارک میں 10 محرم کو سال ہر سال سے یہ کانفرنس شہادت حسین منعقد ہو رہی ہے آج بھی یہ اسی سلسلے کا ایک جلسہ ہے 10 محرم کو جو بعد ظہر یہاں منعقد ہو رہا ہے آپ نے 2-3 دن یہاں علماء کرام کے بیانات سنے اور مجھے بھی کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے خاندان نبوت توجہ ہوئی اور جس طرح میری مائیں بہنیں دور دور بیٹھ کر شور مچا رہی ہیں انہوں نے شور بند کر دیا یا آپ نے گہری توجہ کا اظہار کیا تو مجھے امید ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں گا لیکن اصل بات ہے آپ کی توجہ کی توجہ ہے آپ کی میرا جو تقریر کا انداز ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ پاور جو ہمیں ملتی ہے وہ لوگوں کی توجہ کی ملتی ہے توجہ آپ کی ہوگی تو تقریر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہے آپ کی توجہ تھوڑے لوگ بول رہے ہیں دو تین دن تقریرا سن کے معلوم ہوتا ہے تھکے پے ہو تھک گئے ہو کیا آ گئے ہو شہادت ایک نصیبہ ہے جو نصیبہ وروں کو ملتا ہے شہادت مصیبت ہے یا نعمت ہے اگر مصیبت ہے تو یہ نعمت مصیبت نبی نے اللہ سے کیوں مانگی شہادت اگر مصیبت ہے تو نبی نے اللہ سے کیوں مانگی ایک چھوٹا سا بچہ بھی مصیبت نہیں مانگتا اور باقی بھی پرچیوں والے جو لوگ ہیں نا ان کو آپ کھلی ہے کہ آج 10 محرم ہے جتنی مرضی پرچیاں لائیں ٹھیک ہے ہر سال 10 محرم کو پرچیوں کا جڑی بھی غبار آج تھوڑے دل چ نہ کر لو پرچیاں آئی ٹھیک ہے ایک پاس پرچیاں بھی رامے سب دیا کرو چلو آپ نہیں پڑھنی ہے مطلب کی چلو رجسٹر اپنا کرو توجہ کرو میرے بات پرچیاں کا جواب دینے تو بغیر میں انشاءاللہ نہیں جانا تمہیں پتا ہے شہادت مصیبت ہے یا شہادت مصیبت ہے یا اگر شہادت مصیبت ہے تو نبی نے اللہ سے کیوں مانگی ایک چھوٹا سا بچہ بھی مصیبت کسی سے نہیں مانگتا چلے جائے کہ پروردگار سے اللہ کا رسول نعوذ باللہ مصیبت مانگ اور اگر نعمت ہے تو نعمت کے ملنے پہ تو کوئی بھی نہیں روتا نعمت کے ملنے پہ اشک بہانا کیسا ماتم کرنا کیسا سینہ پیٹنا کیسا رونا کیسا چلانا کیسا کیا بات ہے نہیں توجہ آپ کی بھی طرف ہے توجہ جب آپ کی توجہ ہوگی تو میرا دل بھی کہے گا کہ توجہ ہے ٹھیک ہے شہادت مصیبت ہے تو اللہ سے نبی نے کیوں مانگی نعمت ہے تو روتے کیوں نعمت کے ملنے پہ تو کوئی بھی نہیں روتا اگر شہادت مصیبت ہے تو نبی نے کیوں مانگی فاروق اعظم نے کیوں کہا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلی اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت دے اور آگے فرمایا بجال موتی بلدی حبیبک اور مجھے موت بھی محمد کے مدینے میں دے یہ عمر نے کہا کس نے کہا اگر شہادت مصیبت ہے تو نبی نے کیوں مانگی عمر نے کیوں مانگی سارے صحابہ نے کیوں مانگی اگر نعمت ہے تو نعمت کے ملنے پہ روتے کیوں یہ پہلا نقطہ ہے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں آئی بات دوسری بات کہ عبادت کا دنیا میں کہیں لسنس نہیں ہوتا دنیا میں عبادت کا لسنس میں آپ سے کہوں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی آپ کہیں گے جی ہمارے پاس لسنس کوئی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ عبادت کا لسنس عبادت کا لسنس غیر ملکوں میں ہم جاتے ہیں وہاں نے کبھی اپنی عبادت کی منظوری نہیں لی، کبھی لسانس نہیں لیا، کبھی پرمٹ نہیں لی. عبادت کا لسانس یہ کنسپٹ ہی نہیں دنیا میں، یہ تصور ہی نہیں، یہ پوری دنیا کے اندر کسی جگہ پر یہ اصول اور قاعدہ ہی نہیں ہے کہ کسی مذہب کی عبادت کا لسنس ہو. ہاں لسنس خطرناک چیز کا ہوتا ہے، اسلحہ کا ہوتا، شراب کا ہوتا، فین کا ہوتا، چرس کا ہوتا ہوتا ہے، اور جس چیز کا لسنس ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتی ہے اور اسے چھپایا جاتا ہے، اسے ظاہر نہیں کیا جاتا. ہم کہتے ہیں شیو جس چیز کا تم نے لسنس لیا ہے وہ خطرناک چیز ہے، اسے چھپا کر رکھو، اسے اپنے عبادت خانے میں رکھو، سنیوں کے بازاروں میں مت لاؤ، اس لیے کہ جو جس چیز کا لسنس ہوتا ہے وہ بازاروں میں نہیں لائی جاتی، خطرناک چیز سر میں نہیں لائی جاتی. یہ دوسری بات. تیسری بات کہ آلائے قتل جہاں سے برآمد ہو قاتل وہی ہوتا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ گھوڑا کس کے پاس ہے، خنجر کس کے پاس ہے، زنجیریں کس کے پاس ہیں، چھتری کس کے پاس ہے، لوہا کس کے پاس ہے، خون کس کے پاس ہے، زنجیریں مارتے ہو، خنجر مارتے ہو، قاتل کوئی اور ہے. آلے تمہارے پاس، سامان تمہارے پاس، قاتل کو فلاں جگہ پہ آ گیا. ہم کوئی پاگل ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ آلہ قتل جہاں سے آیا ہے قاتل وہ بھی ہے. یہ کتنی بات ہے؟ تیسری بات. چوتھی بات کہ نواز ہے رسول، اگر شہید مدینے میں ہوتے میں ذمہ داری لے لیتا کہ مدینہ سنیوں کا شہر تھا، سنیوں کے شہر میں شہید ہوئے، سنیوں کی ذمہ داری ہے. اگر نواز رسول مکے میں شہید ہوتے میں ذمہ داری لے لیتا کہ مکہ سنیوں کا شہر تھا. اور نواز رسول تو کوفے میں شہید ہوتا ہے اور کوفہ تیرا شہر ہے، پتا بلایا تو نے تھا، خط تو نے لکھے تھے، لے تو گیا تھا، سواریاں تو نے بھیجی تھی، 700 آدمی تو نے بھیجا تھا، قاتل کہاں ہے بتا تو. کوفہ کس کا مرکز ہے؟ کوفہ کس کا شہر تھا؟ شیعہ. کس کا شہر تھا؟ شیعہ. شہر تمہارا، بلانے والے تم، لانے والے تم، تمہارے پاس آ کر شام سے کوئی مار گیا تب بھی تم قاتل، تم کیوں نہیں مرے؟ میں اپنے گھر میں کسی کو بلاؤں، میری بیٹھک میں مہمان بیٹھا ہو، ایک آدمی آ کر اس کو مار جائے، میں مذمت نہ کروں، میں اس کے ساتھ نہ مر جاؤں، میرا بھائی نہ مر جائے، میرا کوئی رشتہ دار نہ مر جائے، پولیس کہے گی بلانے والا قاتل ہے، لانے والا قاتل ہے، جس نے بلایا اس نے مارا ہے. کوئی دنیا کے اندر قانون نہیں کہ جو اس کو قتل سے چھڑا دے. مجھے بتاؤ تو صحیح، بلانے والے تم ہو، لانے والے تم ہو، اور گھر تمہارا تھا، علاقہ تمہارا تھا، شہر تمہارا تھا، بستی تمہاری تھی، فوج تمہاری تھی، لوگ تمہارے تھے، حسین شہید ہو گئے، میں نہیں جانتا کسی کو، میں نہیں مانتا کسی کو، مجھے بتاؤ تمہارے شہر میں حسین شہید ہوا، تم سے بڑا قاتل کوئی نہیں، تم ہی قاتل، تم ہی مخبر، تم ہی منصف ٹہلے، اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر؟ قاتل تم. یہ چوتھی بات ہے. سمجھ میں بات آ رہی؟ یہ جو تمہیدی گزارشات ہیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پانچویں بات کہ نواز رسول کس تاریخ کو شہید ہوئی؟
سپیکر والا جہاں سے ہوئے اسٹیج پہ آ جائے.
ہوں اخیری تقریر سے سپیکر ادی تقریر کے بچارے ٹھیک ہونا ہے. آج بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی سمجھ ہو رہی ہے؟ ان تو سب آئے آٹھ ہاتھ بھی کرا گیا ہے. ان کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ کس کو؟ دس کو. اور یہ رونا کس تاریخ کو شروع کرتے ہیں؟ زور کے بعد وہ شہید ہو گئے. یہ رونا بند کر رہے ہیں, یہ گھروں کو آ رہے ہیں چار پائیاں سیدھی کر کے. یار ایسا تو دنیا میں کبھی نہیں دیکھا کوئی آدمی. ایک آدمی بیمار ہے, ہسپتال میں پڑا ہے, اس کے سات بیٹے ہیں, ساتوں بیٹے اس کے سرانے بیٹھ کر رو رہے ہیں. آدمی مرا نہیں, بیمار ہے. جس وقت وہ مر گیا اولاد چپ کر کے گھروں کو آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اولاد اپنے باپ سے تانگ تھی, کہ مرنے سے پہلے روتی تھی, جب مر گیا تو چپ کر گئی. یتم کو تو شہید نہیں ہوئے, رو رہے ہیں. دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو شہید نہیں ہوئے, یہ رو رہے ہیں. دس کو جب شہید ہو گئے اور بقول ان کے لاشوں کو نیزوں پہ لٹکایا گیا, سروں کو بے حرمتی کی گئی, اس وقت نہیں ہوتے. اس وقت کے شام غریبوں میں ہوتے, جب شہید نہیں ہوئے روتے, جب شہید ہو گئے ہنستے. میں کیسے مانوں کہ غم میں روتے ہو؟ میں کہوں گا شہید کرانے کے لیے روتے. غم میں روتے تو 1400 سال میں کسی پاگل نے تمہیں نہیں بتایا کہ 10 سے 20 تک رونا چاہیے. اگر رونا ہی چاہیے, اگر روئے بغیر تمہارا چھٹکارا نہیں, تو 10 سے 20 تک رو. وہ پاگل ہو, کسی عقل مند سے عقل تو لے لے, کسی عقل والے سے پوچھ لیتے کہ آج باپ مرا ہے, لوگ کل روئیں گے, پرسوں روئیں گے, 10 دن تک روئیں گے, سرانے بیٹھ کر روئے گا, کوئی قبر پہ جا کر روئے گا, کوئی معانکہ کر کے روئے گا. تم ایسے پاگل دنیا میں ٹھہرے ہو کہ یگم کو شہید نہیں ہوئے, رو رہے ہو, خیمے لگا رہے ہو, پیٹ رہے ہو, 9 کو بھی روتے ہو, 10 کو بھی, جب زور کے بعد شہید ہو گئے چپ کر کے گھروں کو آ جاتے ہو, کہتے ہو کھیل ختم ہو گیا, تماشا ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی, جس کام کو چاہتے تھے وہ ہو گیا, اب ہمارا رونے کا کیا کام ہے؟ اگر تم شہادت کے غم میں روتے تو 10 سے 20 تک رونا سمجھ میں آ جاتا. میں کہتا ہوں تم شہید کرانے کے لیے روتے تھے, قتل کرانے کے لیے روتے تھے, اس لیے کہ بلایا تم نے تھا, لے گئے تم تھے, خط تم نے لکھا تھا, مارا تم نے. کتے ہی پلے گا. ایک آدمی کہنے لگا پھر ہوا کیا؟ میں نے کہا ہوا یہ کہ یہ جو روتے یہ ان کو اللہ کی طرف سے سزا مل رہی. کیا ہو رہا ہے؟ سزا مل رہی, اور سزا اللہ تعالی نے دو کو دی ہے. دو کو کتنوں کو؟ دو کو سزا دی. اللہ تعالی بڑا غیرت مند, اللہ تعالی نے اپنے خلیفے کے منکر کو بھی سزا دی, اپنے خلیفے کے منکر کو بھی, اور اپنے نبی کے خلیفے کے منکر کو بھی سزا دی. اللہ کے جو خلیفے کا منکر ہے اور جو نبی کے خلیفے کا منکر ہے, ان دونوں میں بڑی مشابہت ہے. غور کرو کہ جو اللہ کے خلیفے کا منکر ہے اس میں, اور جو نبی کے خلیفے کا منکر ہے اس میں بڑی مشابہت ہے. تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی, میں ذرا بات کو کھولتا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھائے بغیر انشاءاللہ نہیں جاتا. میں آپ کے چہروں کو پڑھ کے تقریر کرتا ہوں ہمیشہ. مجھے پتا ہے کتنے لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں, کتنے نہیں سمجھ رہے. یہ بات تو کسی نے بھی نہیں سمجھی جو میں کہتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے کے منکر کو اور اپنے نبی کے خلیفے کے منکر کو سزا دی, انکار کی سزا, اور سزا ایسی دی کہ وہ آج تک سزا بھگت رہے. اللہ کے خلیفے کا منکر, نبی کے خلیفے کا منکر. اللہ کے خلیفہ کون تھا؟ آدم علیہ السلام. ان کا منکر کون تھا؟ اور نبی کا خلیفہ کون تھا؟ ان کا منکر کون تھا؟ تو اللہ کے خلیفے کے منکر کا نام بھی شین سے شروع ہوا, اور نبی کے خلیفے کا منکر کا نام بھی شین سے شروع ہوا. نام دونوں کا شروع جہاں سے ہوا, بات بھی وہیں سے شروع ہوئی کہ اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اس نے انکار کیا خلافت کا, کہ میں آدم کو نہیں مانتا, میں آدم کو سجدولی آدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور منکر نے سجدہ، تو جب منکر نے سجدہ نہیں کیا تو سزا کیا ملی؟ ایک فخروج، نکل جا، فخروج کیا مانا؟ نکل جا، یعنی جنت سے نکال دیا اللہ نے، اور دوسری سزا ملی پتھروں کی، کون سی سزا؟ کنکریوں کی، حج کرنے گئے ہو نا آپ کے یہاں میں تو وہاں پتھر مارتے ہو یا نہیں، کنکریاں مارتے ہو نا حج پر، تو وہ کنکریاں کیوں مارتے؟ اس لیے کہ اللہ کے خلیفے کا اس نے انکار کیا، اللہ کے خلیفے کے منکر کو سزا ملی، ایک دنیا میں ایک آخرت، اللہ کے خلیفے کے منکر کو سزا ملی پتھروں کی، پتھروں کی سزا. آپ کہو گے یار یہ کیا سزا ہے؟ میں نے کہا دیکھو 14 صدیاں بیت گئی اور آج تک دنیا میں جتنے لوگ حج کرنے گئے یا اس سے پہلے آئے، ہر ایک پر فرض تھا کہ منا میں جائیں، حج کے موقع پر پتھر ماریں. اتنی پتھر مارتا ہے ہر حاجی، کتنے پتھر؟ اتنی کنکریاں مارتا ہے. اور کیوں مارتا ہے؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا، اور اس کو حکم تھا فخرج، نکل جا. جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو بھی نکلنے کی سزا ملی، کہ وہ یہودی تھا، نسلن یہودی. تو نبی نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ جسے عرب کے جزیرے سے نکال دو. جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا وہ جنت سے نکالا گیا، جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا وہ عرب سے نکالا گیا، جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اسے پتھروں کی سزا ملی، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا چھریوں کی ملی.
سوال ہے
ان سنیوں کو نوجوانوں کو میں دہشت گردی کی عدالت میں کیوں بھیجوں؟ سزا تو میں نے دینی. اس لیے اللہ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں قانون ایسا بناؤں گا کہ تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور چھریوں کی سزا بھی پوری ہو جائے گی. وہ کیسے؟ فرمایا یہ خود ہی درخواست لکھیں گے بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب, ہم نے فلاں تاریخ کو صبح 10 بجے اپنے آپ کو چھٹیاں مارنی ہیں, ہمیں اجازت دی جائے اور پولیس کا پیرا لگا دیا جائے تاکہ سپاہی صحابہ ہمیں نہ روکے اور ہم چھریاں پوری پوری مار لیں. مولیوں کا داخلہ پتہ کیوں بند ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے خطرہ ہے کہ یہ چھریوں سے روک نہ دے, داخلہ بند. پولیس پیرا ہے پولیس کا. بھئی امریکہ میں ایسے نہیں ہوتا, امریکہ میں 10 آدمی اپنے آپ کو مارے تو امریکہ کی حکومت ان پر خودکشی کا پرچہ کر دیتی ہے کہ یہ لوگ اجتماعی خودکشی کر رہے ہیں. اجتماعی خودکشی. آپ یہاں بازار میں کسی بچے کے ہاتھ میں چھری دیکھتے ہیں تو بھاگ کر پکڑ لیتے ہیں, یار کہیں اپنے آپ کو مار نہ لے. ٹھیک ہے, لیکن یہ عجیب بات ہے, عجیب فلسفہ ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, چھریاں تیز کرتے ہیں, خنجر تیز کرتے ہیں, پولیس کا پہرا لگاتے ہیں اور لگا کر کہتے ہیں دیکھو پھر چھریاں مارتے ہیں. عجیب بات, اپنے آپ کو مارتے. ان کی نسل جو ہے اصل میں ان کا جو شجرہ نسل ہے وہ تبوابین سے ملتا ہے. جانتے ہو تبوابین؟ نہیں جانتے. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے تو کہا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہ دیکھنا یہ قوم بچڑے کو پوجنے نہ لگ جائے. جب واپس آئے تو قوم بچڑے کو پوج رہی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس پر عذاب آئے گا, تو قوم رو پڑی کہ ہمیں معاف کر دو عذاب نہ آئے. تو اللہ نے فرمایا ایک شرط میں, ایک شکل میں عذاب نہیں آئے گا کہ تمہیں دنیا میں ایک سزا دیتا ہوں, وہ بھوگ لو. سزا کیا؟ فقتلوا انفسکم. قرآن کہتا ہے فقتلوا انفسکم کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مارو. فقتلوا انفسکم کو کیا مانا؟ کہ اپنے آپ کو مارو. کیوں؟ کہ بچھڑے کو پوجا تھا, سزا ملی اپنے آپ کو مارنے, تو جنہوں نے بچھڑے نہیں سمجھے شجرا ملا یا نہیں ملا, جنہوں نے بچھڑے کو پوجا ان کو بھی سزا ملی اپنے آپ کو مارنے کی, اور جنہوں نے گھوڑے کو پوجا ان کو بھی سزا ملی. شیو نواز رسول سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ شیر خدا سے کیا تعلق ہے؟ جان کے شیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جان کے شیوں کلمہ طیبہ سے لے کر موضوع کے مسے تک ایک مسئلہ علی کا علی کے ساتھ اپنا ثابت کر دو, میں اپنا موقع بدلوں. ایک مسئلہ بڑی بات ہے, قابل غور ہے. شیعوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے لے کر موضوع کے مزے تک ایک مسئلہ اگر شیر خدا سے تمہارا مل جائے میں اپنا مذہب بدل لوں گا, موقع بدل لوں.
Oh, my God. سکتا ہے، ہو سکتا ہے بلند آواز، ہو سکتا ہے مسلمان، مجھے بتاؤ، فیصلہ کر کے بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے یہودی مسلمان ہو گیا، عیسائی مسلمان ہو گیا، مشرق مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے، لیکن شیعہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، یہ شیعہ کا اصول کافی میں شرع العیون میں ہے، عین الحیات میں ہے، شیعہ کی تمام کتابوں میں یہ عبارت درج ہے کہ کلمہ طیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، اس کے پانچ جز ہیں، کتنے جز ہیں؟ ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، تیسرا جز ہے علی ولی اللہ، چوتھا جز ہے وسیع رسول اللہ، پانچواں جز ہے خلیفۃ بلا فصل۔ جنگ کے لوگوں مجھے بتاؤ جو کلمہ میں نے پڑھا وہ ہے دو جزوں والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ شیعہ نے پڑھا وہ ہے پانچ جزوں والا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پانچ جز والا بھی مسلمان، دو والا بھی مسلمان، یا تم کافر ہو یا شیعہ کافر ہے۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو شیعہ کو کافر کہنا پڑے گا، اگر شیعہ کو مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو کافر کہنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا جس نے پانچ جز پڑھے وہ بھی مسلمان، جس نے دو جز پڑھے وہ بھی مسلمان۔ اسلام کی جڑ شیعہ نے اکھاڑ دی ہے، کلمہ طیبہ اسلام کی سند ہے، اگر میٹرک کی چالیس سند ہو تو تو اس کو فیل کہتا ہے، اگر ایف اے کی چالیس سند ہو اسے نہیں مانتا ہے، اگر ہمدرد کی چالیس بوتل ہو اسے نہیں مانتا، اگر مرچیں چالیس ہو انہیں نہیں مانتا، اگر چینی چالیس ہو اسے نہیں مانتا، اور مسالہ چالیس ہو اسے نہیں مانتا، اور کلمہ چالیس کیسے مانوں، کلمہ چالیس کیسے اقرار کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو جز والا بھی مسلمان، پانچ والا بھی مسلمان۔ سپاہی صحابہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتی بلکہ جال سازی کے خلاف جہاد کرتی ہے۔ حکمرانوں تم چالیس بوتلوں کو پکڑتے ہو، میں چالیس کلمہ پکڑتا ہوں۔ مسلمان ہے شیعہ بلند آواز سے، ایک آدمی نے کہا جی اخبار میں تم نے اپیلیں دی ہیں کہ امن قائم کرو شیعہ کے ساتھ بیٹھ کر، یاد رکھو ہم نے شیعہ کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ تم سے بڑا کافر روئے زمین پہ کوئی نہیں، اور آج یہاں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے امن قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا تھا، رسول اللہ نے مشرکین مکہ کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا تھا، اگر پیغمبر کا یہ اسوہ حسنہ نہ ہوتا تو ہم اس کالے کافر کے ساتھ بیٹھ کر امن کی بات کبھی نہ کرتے۔ جس نے دو جز کلمے کے پڑھے وہ بھی مسلمان، جس نے پانچ پڑھے وہ بھی مسلمان، بولو تو صحیح بلند آواز سے، پانچ والا بھی مسلمان، دو والا بھی مسلمان۔ میرے بھائیو میری ماؤ بہنوں توجہ کرو، اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، اگر تم کہو گے شیعہ مسلمان تو پھر تمہیں اپنے آپ کو کافر کہنا پڑے گا، اپنے آپ کو کافر کہو کہ ہم کافر ہیں پھر شیعہ کو کہو کہ مسلمان ہیں۔ توجہ ہے تو شیر خدا کا کلمہ کتنے جزوں والا، کتنے جزوں والا شیر خدا کا کلمہ، کتنے جزوں والا، اور شیعہ کا کلمہ کتنے جزوں والا، پانچ۔ تو شیر خدا کے ساتھ تو ان کا کلمہ ہی نہ ملا۔ شیعوں ایک بات کہتا کہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو یہ کلمہ جو تم نے پڑھا یہی کلمہ قرآن پاک کے تیس پاروں سے ثابت کر، جو تم پڑھتے ہو قرآن پاک سے ثابت نہیں کر سکتے تو اصول کافی سے ثابت کر دو، جو تمہاری حدیث کی کتاب ہے اسی سے ثابت کر دو، ٹھیک ہے؟ جو تمہاری حدیث کی کتاب ہے اسی سے یہ پانچ جزو والا کلمہ ثابت ہے. اور اگر اس سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آگے آؤ علی المرتضیٰ کی کتاب نہج البلاغہ سے ثابت کر دو, حضرت حسن سے ثابت کر دو, حضرت حسین سے ثابت کر دو, حضرت باقر سے ثابت کر دو, امام جعفر صادق سے ثابت کر دو, تقی علی سے ثابت کر دو, نقی علی سے ثابت کر دو, موسیٰ کاظم سے ثابت کر دو, رضا کاظم سے ثابت کر دو, حسن عسکری سے ثابت کر دو. میں نے تمہارے 11 اماموں کے نام لیے ہیں. سیو اپنے والا کلمہ یا قرآن سے ثابت کر دو, یا اپنی حدیث سے ثابت کر دو, یا اپنے 11 اماموں سے ثابت کر دو. الٹے بھی لٹک جاؤ تب بھی ثابت نہیں کر سکتے, خمینی قبر سے آ جائے تب بھی ثابت نہیں کر سکتے. راستیت الٹی لٹک جائے پوری دنیا کی, اپنا کلمہ نہ قرآن سے لا سکتی ہے, نہ حدیث سے لا سکتی ہے, نہ 11 اماموں سے لا سکتی ہے. جب تم کلمہ نہیں ثابت کر سکتے ہو تو پھر میرا فرض ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, کہ میں پلیت کو علیحدہ کر دوں پاک کو علیحدہ کر دوں. مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ بلند آواز تو مسلمان کون سا کلمہ پڑھتے ہوئے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. علی المرتضیٰ مسلمان ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر, حسین مسلمان ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر. تم پانچ جز پڑھو, نواسہ رسول دو جز پڑھے اور کہو کہ حسین ہمارے تھے, تمہارا کیا تعلق ہے نواسہ رسول سے؟ تمہارا تو کلمہ ہی اس سے نہیں ملتا, قرآن نہیں ملتا. اور پھر یہ دیکھو کہ حضرت علی سب کو رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جس طرح صدیق کا منکر کافر ہے اس طرح علی کا منکر بھی کافر ہے, جس طرح فاروق اعظم کے ساتھ بغض رکھنا تب جہنمی بننا ہے اس طرح حسین سے بغض رکھنا بھی جہنمی بننا. حسین ہماری آنکھوں کا نور ہے, کہو حسین ہماری آنکھوں, بلند آواز, حسین ہماری آنکھوں کا نور ہے, حسن ہماری آنکھوں کا نور ہے, فاطمہ تو الزہرا کی ساری اولاد ہماری آنکھوں کا نور ہے, فاطمہ ہماری عقیدت کی جگہ ہے, فاطمہ ہماری محبت کی جگہ ہے, فاطمہ ہمارے پیار کی جگہ ہے, فاطمہ ہماری عظمت کی جگہ ہے, فاطمہ رفعت کی جگہ ہے, فاطمہ بلندی کی جگہ ہے. شیو قرآن تو نہیں ثابت کر سکے, کلمہ تو نہیں ثابت کر سکے اپنا. آؤ ایک اور بات کہتا ہوں کہ علی المرتضیٰ کا کے گھر میں فاطمہ کا آنا ابو بکر عمر کے بغیر ثابت کر دو. علی کے گھر میں, علی کے گھر میں کس کا آنا؟ فاطمہ کا آنا. ڈولی لے جا کر تو دکھاؤ, مہر بنا کر تو دکھاؤ, رخصتی کر کے تو دکھاؤ. حضور نے فرمایا اس علی میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ فرمایا دو چیزیں ہیں, ایک زرا ہے ایک تلوار ہے. حضور نے فرمایا تلوار جنگ میں کام آئے گی, جاؤ زرا بازار میں لے جاؤ بیچاؤ. علی زرا بیچنے گئے, عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی. عثمان نے فرمایا علی کدھر آئے ہو؟ فرمایا نبی کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے, زرا بیچ کر سامان خریدنا چاہتا ہوں. عثمان نے فرمایا کتنے کی زرا بیچتے ہو؟ فرمایا 500 درہم کی. عثمان غنی نے 500 درہم نکالے علی المرتضیٰ کو دیے, زرا لے لی. جب عثمان علی چلنے لگے تو عثمان نے زرا بھی واپس دے دی. تو علی نے فرمایا زرا کیوں دیتے ہو؟ عثمان نے فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ رشتہ نبی کی بیٹی کا ہو, خرچہ سارا عثمان غنی کا ہو. ثابت کر کے دکھاؤ. سیو خمینی نے کہا عثمان بدکماش تھا, ہائے عثمان غنی فاطمہ کی شادی کا سارا خرچہ برداشت کرے. خمینی کہتا ہے بدکماش تھا. کیا شیعہ کی کتاب میں یہ تحریر نہیں کہ فاطمہ الزہرا کی شادی کا سارا سامان عثمان غنی کے پیسے سے خریدا گیا؟ اور جب سامان لے آئے, کئی دن گزر گئے, حضور نے فرمایا بلال ادھر آؤ. بلال آئے, حضور نے فرمایا بلال جاؤ پرسوں صبح 10 بجے جمعرات کا دن ہے مسجد نبوی میں, میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کرنا چاہتا ہوں, جاؤ میرے دوستوں کو پیغام دو. اللہ کے رسول کس کس کو پیغام دو؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف کو پیغام دو. عثمان تھے، گواہ صدیق بنے، گواہ عمر بنے، اور خمینی گئے، عمر بھی کافر تھا، ابو بکر بھی کافر تھا، اور تم فاطمہ کو نہیں کی گھر بھیج کر تو دکھاؤ۔
علی نے فرمایا میرا بیٹا ہے، صدیق نے کہا تیرا بیٹا ہے، علی نے فرمایا کس کا بیٹا؟
تو جو صدیق نے نفل بولے توجہ کرو, صدیق نے فرمایا ابن لعلی شبہ لنبی, بیٹا علی کا ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہے, علی المرتضیٰ کے ہاتھوں میں حسین ہو, لوگ بڑھ کر چومنے رکھتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے آتے سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے, جب فاطمہ رسول اللہ کے پاس آتی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گلی سے گزر رہے تھے کہ حضرت حسین کو دیکھا گلی میں کھیل رہے, پیغمبر نے جاتے جاتے حسین کو اٹھایا, اٹھا کر ماتھے پہ بوسا دیا اور فرمایا لوگو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. ایک دفعہ حسین کی رونے کی آواز فاطمہ کے گھر سے آئی, رسول اللہ قریب سے گزرے, حضور نے فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر, حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا. حسین سے نبی کو محبت, لیکن غربت کا عالم دیکھو, خاندان نبوت ہے, پیغمبر سونے کا محل بنا سکتا تھا, اپنی بیٹی کے لیے بڑا جہیز دلا سکتا تھا, پیغمبر ساری کائنات کی دولت میں فاطمہ کو قدم کے قدموں پہ لٹا سکتا تھا, لیکن آج اس کی غربت کا عالم دیکھو کہ عید کا دن ہے لیکن گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہے عید کا وقت ختم ہو گیا, عید گزر گئی تو حسن اور حسین نے کہا اماں جان باہر بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, مجھے بھی اچھے کپڑے پہنا دو, مجھے بھی ہمیں بھی اچھے کپڑے دے دو. فاطمہ کہتی ہے مجھے رونا آ گیا کہ میں ساری کائنات کے رسول کی بیٹی ہوں لیکن میرے گھر میں بچوں کے لیے کپڑا کوئی نہیں, میں نے دو نفل پڑے سجدہ کیا, جب نفل کے میں نے سلام پھیرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, میں باہر نکلی تو میں نے پوچھا کون ہے, ایک آدمی کا یہ کچھ کپڑے لایا ہو, یہ کپڑے ہیں عید کا دن ہے. جب میں کپڑے لے کر اندر آئی اس میں ایک پوشاک تھی, ایک بڑا خوبصورت جوڑا تھا, کچھ اور بہت سارے جوڑے تھے, میں وہ سارے کپڑے لے کر اپنے ابا کے پاس آئی, میں نے کہا یا رسول اللہ ابا جان یہ کپڑے آئے ہیں, حضور نے فرمایا فاطمہ یہ جنت کا لباس ہے. صحابت کا کیا حال ہے, فاطمہ تو صحابہ کی محبت اس کو دیکھو, ان کی عبادت کو دیکھو, ان کے عشق کو دیکھو, عبادت کو دیکھو. اگر میری سماتے کہ جب فاطمہ گزارا بیمار تم چار پائی پہ لیتی ہوئی, بخار اتنا ہے ہاتھ نہیں لگتا, کہتے آدھی رات گزر گئی مجھے نیند آ گئی, علی فرماتے ہیں جب میں سو گیا اچانک میری آنکھ سے عجت کے وقت کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ مصلے پہ سجدے میں رو رہی ہے اور کہتے ہیں اللہ تیرے سوا مجھے بخشنے والا کوئی نہیں. آج تو کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی فلاں پیر کا غلام ہے جنت مل جائے گی, فلاں سادات خاندان سے ہے جنت مل جائے گی, لیکن فاطمہ تو دعویٰ ہوتا اور جناب ابھی پاک پتن کا رشتی دروازہ دروازہ بھی آپ میں سے کچھ گزر کر آئے ہوں گے, دروازے سے گزر جاؤ اور فلاں جگہ سے چلے جاؤ, خاندان جنتی ہو گیا, حلوہ پکا لو یہ کر لو جنت مل جائے گی, لیکن ساری کائنات کے رسول کی بیٹی ہے, تہجد میں کھڑی ہے, نماز میں کھڑی ہے اور اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتی ہے فاطمہ کہیں اس غم میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں, قبر میں حساب نمازوں سے ہوگا, قبر میں حساب عملوں سے ہوگا. میرے بھائی حضرت فاطمہ تو سارا سب کو رضی اللہ تعالیٰ, ایک آدمی دروازہ کھٹکا کہنے لگا جا آل اے محمد, اے محمد کی اولاد خاندان نبوت کے دروازے پر ہم آئے, میں فقیر ہوں کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں. فاطمہ گھر میں گئی, دودھ نہیں تھا, پانی نہیں تھا, کچھ سامان نہیں تھا, جو اور ستو نہیں تھے, جب گھر میں کچھ نہ پایا تو فاطمہ تو زہرا ایک چادر اٹھائی اور بڑی خوبصورت چادر تھی اور اس فقیر سے کہا یہ چادر لے جاؤ, مدینہ میں ایک یہودی رہتا ہے شمعون یہودی, اس سردار کے پاس جاؤ اور یہ میری چادر اس کے پاس بطور رحم کے رکھو اور کہو یہ چادر رکھ لے اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے مجھے دے دے, شاید تیرا پیٹ بھر جائے, تیری غریبی دور ہو جائے. جب وہ چادر فقیر لے کر اس یہودی کے پاس پہنچا, اس نے چادر دیکھتے ہی کہا وہ دنیا کے لوگوں یہ ہے خاندان نبوت, یہ رسول اللہ کی بیٹی کا گھر ہے, جس نے فقیر کو واپس نہیں کیا بلکہ اپنی چادر رحم کے طور پر رہنے کے لیے کہا, اس نے چادر بھی واپس کر دی اور اس کو غریب فقیر کو سامان بھی دے دیا اور کہا کہ جس نبی کی بیٹی کا یہ حال ہے اس پیغمبر کا کیا حال ہوگا, اسی جگہ پہ محمد کا کلمہ پڑھ. یہ خاندان نبوت ہے, نماز کبھی نہیں چھوڑی, روزہ کبھی نہیں چھوڑا, حج کبھی نہیں چھوڑا, زکات کبھی نہیں چھوڑی, برائی کبھی نہیں کی, شیر خدا تہجد کبھی نہیں چھوڑی. آج علی کا نام لے کر بے پر اس فاطمہ کا
اسے وفات کے وقت کہا تھا علی میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا شیر خدا نے کہا تھا رات کو جنازہ اٹھائیں گے تو چکوں کے لوگ نہیں آ سکتے تو فاطمہ نے فرمایا تھا علی میں وہ فاطمہ ہوں جس کے چہرے پر یا مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے یا مرتضیٰ کی نظر پڑی ہے جب سے میں بالغ ہوئی ہوں آج تک کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑے مسلمانوں ہم ان عورتوں کے غلام ہیں میری ماؤں بہنوں بازاروں میں بے پرد جانے والی عورتوں بے پرد بازاروں میں پھرنے والی عورتوں آؤ فاطمہ کا نام لیتی ہو تو فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنا عائشہ صدیقہ میری ماں ہے آپ کو پتا ہے کہ جس حجرے میں آج رسول اللہ کی قبر ہے یہ حجرہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا جہاں حضرت عائشہ نے رسول اللہ کے ساتھ طویل عرصہ گزارا تھا رسول اللہ کی قبر اس حجرے میں بنی ابو بکر صدیق کی قبر اس حجرے میں بنی اور اس کے بعد جب فاروق اعظم کی قبر اس حجرے میں بنی تو فاطمہ تو عائشہ صدیقہ اس کے بعد اس حجرے میں پوری زندگی کبھی بغیر پردے کے داخل نہیں کہ عائشہ صدیقہ نے قبر سے بھی پردہ قبر سے پردہ قبر سے پردہ کرنے والی مائیں ہیں ہماری اور یہاں بازاروں میں بے پرد ویسے تو پردہ ہوگا لیکن دکاندار کے سامنے پردہ اٹھا دیا جائے یا دکاندار کے سامنے ہماری بہنیں پردہ اٹھاتی اور یا پیر کے سامنے اٹھا پیر چلا پلا جا کر میں قیامت آنے پچھاڑوں گا کہتا ایسا بھی ہوگا ہماری ماں بہنوں کو غیرت کا خیال رکھنا چاہیے فاطمہ تو زہرا کا نام لیتی ہے یہ سب حیا اور آپ کا فیور ہے اور یہ سب سے بڑا انعام میرے بھائیوں حضرت حسن اور حضرت حسین کا کردار آپ کے سامنے نماز چھوڑی روزہ چھوڑا حج چھوڑا زکات چھوڑا فاطمہ تو زہرا کی نے کبھی نماز چھوڑی آج شیعہ کہتا ہے کہ فاطمہ کا حق صدیق اکبر نے چھین لیا فاطمہ کا حق صدیق نے چھین لیا تھا تو علی اور مرتضیٰ کو چاہیے تھا حق لے لیتے علی کو شیر خدا بھی کہتا ہے مشکل کشا بھی کہتا ہے حاجت روا بھی کہتا ہے اور حق علی نے چھین لیا کہتے عمر نے دھکا دیا عمر فاروق نے دھکا دیا تھا تو تیرا تو یہ عقیدہ ہے کہ علی کے پاس وہ تلوار تھی کہ اوپر اٹھتی تھی ساتھ آسمان چیر دیتی تھی نیچے جاتی تھی سات و زمینیں چیر دیتی تھی اگر دھکا عمر نے دیا تھا تو وہ تلوار کہاں تھی دھکا عمر نے دیا تھا وہ تلوار کہاں تھی دھکا صدیق نے دیا تھا وہ تلوار کہاں تھی اگر فاطمہ تو زہرا دنیا سے رخصت ہے بیماری کی حالت شیو بتاؤ فاطمہ بیمار ہو گئی عیادت کرنے کون گیا تھا تیمارداری کس نے کی تھی دوائی کس نے کھلائی تھی فاطمہ فوت ہو گئی غسل کس نے دیا تھا کفن کس نے پہنایا تھا جنازہ کس نے تیار کیا تھا اور جب جنازہ مسجد نبوی میں رکھا گیا تھا تو پڑھایا کس نے تھا اسی پہ فیصلہ کرو شیو تمہیں کھلی دعوت ہے کلمے پر فیصلہ کرو کہ علی کے ساتھ تمہارا کلمہ ملے تم سچے میرا ملے میں سچا حسین کے ساتھ کلمہ تمہارا ملے تم سچے میں مل میرا کلمہ ملے میں سچا ٹھیک ہے آؤ کلمے پر فیصلہ کرو آؤ قرآن پر فیصلہ کرو آؤ حدیث پر فیصلہ کرو آؤ نمازوں پر فیصلہ کرو علی کی نماز تمہاری نماز سے نہیں ملتی علی کا روزہ تمہارے روزے سے نہیں ملتا علی کی تراوی تمہاری تراوی سے نہیں ملتی علی کا وضو تمہارے وضو سے نہیں ملتا کوئی چیز تو اپنے ساتھ ملاؤ چلو کلمے کو چھوڑو نماز کو چھوڑو روزے اور حج کو چھوڑو قرآن کو بھی چھوڑو آؤ ناموں پر آؤ ناموں پر علی کے بیٹے کا نام عمر تھا علی کے بیٹے کا نام عثمان تھا علی کے ایک بیٹے بیٹی کا نام عائشہ تھا ایک کا نام حفصہ تھا چلو علی المرتضیٰ کا تو نام ہوگا تم کہو گے کہ علی المرتضیٰ تو قریب رہے ہیں ساتھ رہے ہیں ابو بکر عمر کے مجھے بتاؤ حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر کس نے رکھا حسین کے بیٹے کا نام ابو بکر کس نے رکھا امام باقر کی بیٹی کا نام عائشہ کس نے رکھا امام جعفر صادق کی بیٹی کا نام میمونہ کس نے رکھا اور رضا کاظم کی بیٹی کا نام حفصہ کس نے رکھا رضا کاظم کے بیٹے کا نام عمر کس نے رکھا موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ابو بکر کس نے رکھا اور حسن عسکری کی بیٹی کا نام عائشہ کس نے رکھا بیٹی کا نام میمونہ کس نے رکھا بیٹی کا نام حفصہ کس نے رکھا بیٹے کا نام عمر کس نے رکھا ہائے جنازوں کو چھوڑ دے کلمے کو چھوڑ دے نمازوں کو
ابو بکر دشمن تھا، باکر نے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ عائشہ دشمن تھی، جعفر صادق نے بیٹی کا نام عائشہ کیوں رکھا؟ یہ نام محبت کی علامت ہے، شیعہ دشمنی کی بات کرتا ہے، سنی محبت کی بات کرتا ہے۔ تیری کون سی چیز ملتی ہے خاندان نبوت؟ تیری کون سی کرسی بھی ہے؟ یہ لاہور میں ہمارا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں نے پھر وہ کتاب پیش کی جس کتاب میں صحابہ کو ماں بہن کی گالی دی ہے غلام حسین جی، تو شیعہ مولوی جو وہاں تھے شیعہ، انہوں نے کہا ہم اس سے بیزاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بیزاری سے بات نہیں بنتی، تم لکھو کہ یہ کافر اور مرتد ہے۔ جب میں نے کہا لکھو کافر اور مرتد ہے تو وہ کہنے لگے ہم مفتی تو نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم مفتی نہیں، میں مفتی ہوں، آؤ میری نگرانی میں لکھو۔ چونکہ تکیہ کرنے والے تھے انہوں نے کہا ہم کاروائی تھے، ہمارے سامنے جھوٹ بولا، لیکن ہم جانتے جو کاروائی شیعہ کرنا تھا ہم اس سے واقف ہیں، اور جو حکومت وہ کاروائیاں ہمارے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہمیں اس کا بھی پتا ہے۔ اور کل کی اطلاع کے مطابق سپاہی صحابہ پر پابندی لگائی جائے، میاں نواز شریف صاحب جس دن سپاہی صحابہ پر پابندی لگاؤ گے تمہارا بھی آخری دن ہوگا۔ اس دن
کراچی میں مولانا علی شیر حیدری کے جلسے میں بس میں بم رکھ کے تین آدمیوں کو شہید کر کے پہل کس نے کی؟ پھر بھی ہم فساد دی مولانا نواب جھگڑے کی شہادت سے پہلے کوئی فساد تھا؟ کوئی جھگڑا تھا؟ کس نے پہل کی؟ تمہیں شیعہ نہیں نظر آتے؟ اور وزیر قانون کا بیان آیا کہ سپاہی صحابہ پر پابندی لگانے کے لیے مسودہ تیار ہو چکا ہے، کاغذات تیار ہو چکے ہیں. وزیر قانون صاحب، نواز شریف صاحب، ہمارے لیے مسودہ بناؤ گے تو ہم تمہارے لیے بھی مسودہ بنا چکے، یہ یاد رکھو. ہم جائیں گے تو تم بھی جاؤ گے. کراچی میں حکومت خانے تھے ان کی وکالت کرتے ہو، جی ایس ایم کی وکالت کرتے ہو، نوازیوں کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ڈھابے کی شریف میں ان کی وکالت کرتے ہو، اور ڈاکوں کی پشت پر چلنے والوں کی وکالت کرتے ہو، ڈاکوؤں کی وکالت کرتے ہو، بدماشوں کی وکالت کرتے ہو، اور جو ابو بکر کی ناموس کے لیے پاکستان کے گلی کوچوں میں مذہبی پلیٹ فارم جماعت کیمپ کر رہی ہے اس پر پابندی کی بات کرتے ہو، ہم پر پابندی لگاؤ گے تو تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں. یاد رکھو، ہم نے سپاہی صحابہ کا نیا نام بھی تجویز کر لیا ہے کہ پابندی لگے گی تو نیا نام کیا ہوگا؟ سپاہی صحابہ کا ساتھ چھوڑ جاؤ گے پابندی کی صورت میں؟ جو نام سپاہی صحابہ کا تجویز ہوگا اس نام پر کام کرو گے یا نہیں کرو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ. اور ہماری گرفتاری کے بعد قیادت کس نے کرنی ہے؟ نئی قیادت بھی تجویز ہوا. ٹھیک ہے، اب تیار ہو؟ پابندی نہیں تیار ہو؟ پہلے سے 10 گنا زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ. کرو گے یا نہیں کرو؟ اور اس وقت جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری نواز شریف پر ہوگی، ابھی تو ہم پر ذمہ داری ہے نا. میرے بھائیوں، یہ پابندی کیوں لگ رہی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پابندی کیوں لگ رہی. یہ جنگ کی وجہ سے نہیں لگ رہی. 28 ستمبر 1991 کو وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں بلایا کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم نے لاہور میں مولانا ضیاء الحق میں مولانا اعظم طارق اور پوری قیادت میں بیٹھ کر اس سوال کا جواب دینا تھا. 28 ستمبر 1991 گورنر ہاؤس لاہور، تو وہاں ساجد نقوی نے بھی آنا تھا لیکن وہ نہیں آیا، اس نے اپنا نمائندہ بھیجا. بریلوی، دیوبندی، آل حدیث اور جماعت اسلامی کے سارے نمائندے وہاں موجود تھے. سپاہی صحابہ نے اپنا موقف پیش کیا، شیعہ کی تمام کفریات کو پیش کیا. شیعہ کی تقریر کے بعد نواز شریف کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا وقت ہمارا نہیں ختم ہوا، تمہارا ختم ہوا ہے. میں تقریر کروں گا، اس کے بغیر یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا، یہ ریکارڈ کی بات ہے. اللہ کی توفیق سے میں نے وہ خمینی اور غلام شنفی کی ساری کتابیں پیش کی، تو اس مجمع سے صرف کافر کافر کا نعرہ رہ گیا، باقی سب کچھ ہو گیا. اگر میں ایک حوالہ اور دیتا تو وہ بھی لگ جاتا، اور نواز شریف سب دیکھتے رہتے. میاں صاحب کو کہتے کہ فرقہ وریت نہیں پھیلانی چاہیے، اسی جگہ پر فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی نواز شریف صاحب نے بنائی. اس کمیٹی کا پہلا اجلاس 30 جنوری کو اسلام آباد میں مولانا دستار خان نیازی کی قیادت میں ہوا. اس کے 30 ارکان ہیں پاکستان میں، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، جماعت اسلامی اور 5 شیعہ کے نمائندے. ہم نے کہا شیعہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، لیکن اس لیے کہ اتمام حجت ہو، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ یہ سچے ہوتے تو میدان میں آتے، ہم بھی وہاں گئے. میں نے وہاں اس اجلاس میں شیعہ کی تمام کتابیں پیش کی، لیکن مولانا نیازی نے یہ کہا کہ اصولی طور پر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ صحابہ کے کو کیا سزا ملنی چاہیے. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ چونکہ صحابہ کی گستاخی حقیقت میں رسول اللہ کی گستاخی ہے, اس لیے ان کو سزائے موت ملنی چاہیے, ان کو سزائے. چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا, اجلاس یہ فیصلہ لکھا گیا کہ پارلیمنٹ کے سامنے یہ سوال شاہ حکومت بھیجے گی کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائی موت دی جائے, اور میری ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ میں آئندہ اجلاس میں شیعہ کی وہ تمام کتابیں جو پاکستان میں صحابہ کے خلاف چھپی ہیں وہ کتابیں اس اجلاس میں پیش کروں. چنانچہ 2 جولائی ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں وہ اجلاس دوبارہ ہوا, اس اجلاس میں میں نے کہا کہ جو کتابیں میرے ذمہ لگائی گئی تھی میں وہ ساری کتابیں جن کی تعداد 110 ہے جو پاکستان میں 10 سالوں میں چھپی ہیں 110 کتابیں وہ ساری لے کر آیا, ان کتابوں کے صندوق بھر کے ہم اسلام آباد لے گئے تھے اور اس کی فہرست میں نے بنائی, اس کا فوٹو شیٹ نکالا, کتابوں کے صندوق لے گئے اور میں نے کہا میرے ذمہ کتابیں لگائی گئی تھی, یہ ہیں کتابیں جن میں ابو بکر کو کافر لکھا گیا, فاروق اعظم کو ثانی لکھا گیا, عثمان غنی کو شرابی لکھا گیا, عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھا گیا, حفصہ بنت عمر کو بازاری عورت لکھا گیا. میں نے کھول کر ساری کتابیں پیش کی, پورے مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا, شیعہ کے منہ کھلے رہ گئے. میں نے کہا شیعو یہ ہے تمہارا لٹریچر, یہ ہے تمہاری کتابیں جن کے خلاف ہم تمہیں کافر کہتے ہیں, جن کے خلاف چوکوں چوراہوں میں حق نواز شہید نے تمہیں کافر کہا, اسحاق القاسمی نے کافر کہا, جن کی وجہ سے میری جماعت کے 65 کارکن قبروں میں اتر چکے ہیں, جن کی وجہ سے میرا قائد ضلع ہو چکا ہے, جن کی وجہ سے میں بھی اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہوں, جن کی وجہ سے آدم تارک بھی اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہے, یا اس ملک میں یہ کتابیں ہوں گی یا ہمارا وجود ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کے خلاف کتابیں بھی ہوں اور ہم بھی ہوں.
کل بھی شیعہ کافر تھا,
حسین نقوی نے جو ساجد نقوی کا نمائندہ تھا اس نے کہا ہم بھی کتابیں پیش کر سکتے ہیں. میں نے کہا لاؤ تمہیں آج ہی اجازت ہے, آج ہی لاؤ. اس نے کہا میں نہیں لے جا سکتا. میں نے کہا تم جھوٹ بکتے ہو, یہ کتابیں تمہاری ہیں, غلام حسین نقوی کی ہیں, عبد الکلیم مشتاق کی ہیں, اکبر شاہ کی ہیں, حسین بخجار کی ہیں, اشتیاق چافی کی ہیں, مشتاق نقوی کی ہیں, یہ کتابیں صفدر نجوی کی ہیں, یہ ساری کتابیں تمہاری ہیں, تم اس کے ذمہ دار ہو. اس نے کہا غلام حسین نقوی کا میں ذمہ دار نہیں. میں نے کہا تم ذمہ دار ہو, ہماری طرف کلامی ہو گئی. میں نے کہا یہ ہے میری کتابیں, بریلوی علماء نے میری تائید کی, آل حدیث علماء نے میری تائید کی, جماعت اسلامی کے علماء نے میری تائید کی. انہوں نے کہا شیو تم سچے ہوتے آج کتابیں لے آتے, فاروقی سچا تھا, سپاہی صحابہ سچی تھی کہ آج ساری کتابوں کو لا کر ٹیبل پہ
رکھتے.
مولانا محمد ضیاء القاسمی میری جماعت کے مخدوم سپریم کونسل کے چیئرمین وہاں موجود تھے, بڑے بڑے اکابر موجود تھے. افتخار نقوی نے کہا مجھے اجازت دو کہ میں پھر کوئی ٹائم پر کتابیں لاؤں گا. میں نے کہا نہیں, آج ہی کتابیں لانی پڑے گی. اس نے پیسہ بدل کے کہا دیکھو 1980 میں تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ بنی تھی, اس وقت سے لے کر آج تک 11-12 سال ہو گئے, تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ نے کوئی کتاب صحابہ کے خلاف نہیں چھاپی, کوئی لٹریچر نہیں چھاپا. جب وہ یہ کہہ رہا تھا پورے مجمع پہ سناٹا تھا, انہوں نے سمجھا شاید یہ سچی بات کر رہا ہے, لیکن میرے پاس کیونکہ اللہ کے فضل سے کتابوں کا صندوق تھا, اسی صندوق سے میں نے کتاب نکالی, اور جس کتاب کا نام صحیفہ انقلاب تھا, جو خمینی کا وصیت نامہ تھا, جس کتاب کے پیچھے لکھا تھا من جانب تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان, وہ کتاب کھولی جس کے 40 صفحے پہ خمینی نے کہا تھا کہ آج کی ایرانی قوم رسول اللہ کے دور کے صحابہ سے کروڑ درجہ بہتر ہے. وہ کتاب میں نے پیش کی, جب میں نے وہ کتاب پیش کی میں نے کہا جناب تم کہتے تھے ہم نے کوئی کتاب نہیں چھاپی, یہ بڑا کیا لکھا ہے کہ من جانب تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان. صاف سوکھ گیا, کوئی جواب نہ آیا. میں نے کہا میں جواب لے کر جاؤں گا, میں بات کر کے جاؤں گا, میرا حق ہے. اس نے کہا یہ کتابیں میری نہیں. میں نے کہا چلو تیری نہیں. اس نے کہا میں نے کوئی کتاب نہیں چھاپی, یہ کتاب تم نے چھاپی, صحابہ کے خلاف چھاپی, پھر کہتے ہو کافر نہ کہو. میں کافر کہوں گا, میں یہاں بھی کافر کہتا ہوں, اسمبلی میں بھی آدم تارک ان کو کافر کہے گا, اور تختہ دار پہ چڑھ کر کہ ہم ان کو کافر کہیں. مسلمانوں جنگ کے سنیوں شیعت ٹیبل پر لاجواب ہو گئی, شیعت میز پر ناک آؤٹ ہو گئی, شیعت پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گئی. اس کا ویڈیو موجود ہے, کیسٹ موجود ہے, اس کی کاروائی خلافت راستہ کے مہینے کے رسالے میں یا آئندہ رسالے میں تفصیل کے ساتھ آئے گی کہ کس نے کیا کہا, کس نے کیا مطالبہ کیا. میرے بھائیو, شیعہ جب لٹریچر کی بنیاد پر ناک آؤٹ ہو چکی ہے تو اب ایران کو خوش کرنے کے لیے نواز شریف سپاہی صحابہ پہ پابندی لگا کر شیعہ کو خوش کرنا چاہتا ہے. لیکن میاں صاحب, یہ کفر جو تمہاری کمیٹی میں ظاہر ہو چکا ہے, اب اس کفر کے اعلان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. مخلصانہ اپیل, تم سمجھتے ہو کہ شیعہ کو ہم مسلمان سمجھنے لگے؟
تم نے غلط سمجھا, شیعہ پہلے بھی کافر تھا, شیعہ آج بھی کافر.
ٹھیک ہے,
ہم امن قائم رکھنا چاہتے ہیں, امن قائم کے لیے کافر سے بات ہو سکتی. ہم نے امن قائم رکھا, ہم نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کہ کراچی سے لے کر پشاور تک اللہ کی توفیق سے اس وقت تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اللہ کی توفیق, ہم نے ہر جگہ اپنے نمائندے بٹھائے. میں نے پوری ملک میں سپاہ صحابہ کے ہر ضلع کے صدر کو حکومت کے سامنے بطور نمائندے کے پیش کیا کہ امن قائم رکھنے کے لیے یہ نمائندہ تمہارا ساتھ دے گا. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر روٹوں کی پابندی کرائی گئی, تبرہ بازی کی پابندی کرائی گئی کہ کوئی صحابہ کو تبرہ نہیں کرے گا, اور امن قائم رکھنے کے لیے ہم نے حکومت کا ساتھ دیا. ہم امن قائم رکھنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں, تم پابندی لگاؤ, اچھا تحفہ دو. یہ جو پابندیوں کی باتیں, یہ تمہیں مہنگی پڑے گی. سپاہی صحابہ ایسی پابندیوں کو قبول نہیں کرے گا. حکمرانوں, سپاہی صحابہ پہ پابندی لگاؤ گے, ہم مزاحمت کریں گے.
مدینہ سے واپس نہیں آیا, مجھے بتاؤ کہ آپ کیوں آیا؟ اس کا گھر کا کوئی کام تھا تو نہیں تھا، آگ جم رہی تھی، لیکن آپ کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے آپ کے شہر میں 24 گھنٹے میں پہنچ گیا کہ میرے شہر کے غریب لوگوں کا کیا حال۔ آپ کے نمائندے آپ کو پسند ہیں؟ اور بلند آواز سے بولو تو صحیح، ویسے تو رابن ہوئی کہیں نہیں پسند کرتے، یہ دنیا میں پسند کر لو بھائی، کوئی کمزوری ہو مجھے بتائیں۔ آپ دیکھو کہ فلاں جگہ کرپشن ہو رہی ہے، اس کا کوئی سدے باب نہیں ہو رہا، آپ مجھے بتائیں۔ چودھری سلطان صاحب میں کوئی کرپشن ہے؟ حاجی آبد صاحب کو بتائیں۔ حاجی آبد میں کوئی کرپشن ہے؟ مولانا اعظم طارق کو بتائیں۔ مولانا اعظم طارق کی کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو مجھے بتائیں۔ شیخ حاکم صاحب کے ساتھ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ ہمیں بتائیں۔ جو کچھ ہماری وسعت میں ہے، جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے، اس میں انشاءاللہ سپاہی صحابہ کسی خدمت میں پیچھے نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بزرگوں نے کہا کہ صفائی۔ میں چودھری سلطان صاحب سے کہتا ہوں کہ کافی عرصہ گزر گیا ہفتہ صفائی کے لیے، اب فوری طور پر اس کی ڈیٹ مقرر کریں اور شہر میں ہفتہ صفائی منایا جائے۔ تھی کو چس دیا چٹا کوئی نہیں لکھیا، چٹا کوئی چس دیا آئی ہیں کوئی نہیں۔ اللہ مسلح اللہ سید نام والا محمد والا سید نام ارب نات ناف دنیا حسن تو اے اللہ مولانا حق نواز شہید کے درجے بلند کر، اے اللہ مولانا مختار سیال، مولانا شاہ رخ قاسمی، مولانا صاد حسین شاہ، قاری حذیفہ، حاجی عزیز الرحمان اور مولانا رشید احمد مدنی اور جتنے بھی ہمارے اکابرین بزرگ شہید ہو گئے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ آج 10 محرم کا دن ہے، اے اللہ اس دن کی برکت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے صدقے ہماری ساری غلطیاں معاف فرما، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر کو ترقی والا بنا، اے اللہ اس شہر کو سکون نصیب فرما، اس شہر کے تمام مطالبات جیس کو اے اللہ پورا فرما، مولانا اعظم طارق کے حوصلوں کو بلند فرما اور جتنی بھی سپاہ صحابہ کی قیادت ہے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما، شیعہ کی شر سے بچا اور ہر قسم کی شر سے پوری قیادت کو محفوظ فرما، مولانا علی شیر حیدری کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، گجرا والا کوٹدو کبیر والا کا جو کارکن گرفتار ہے اللہ ان کی رہائی کے لیے اسباب پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کے محمد
جانشین امیر عظیمت، سرمایہ اہل سنت، قائد سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی، سرپرست اعلیٰ سپاہ صحابہ پاکستان، خطاب فرما رہے تھے۔